الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں ایک طویل مکی قرآن زیر مطالعہ ہے سورہ یونس سے سورہ المومنون تک یہ 14 مکی سورتیں ہیں جس میں سورہ یونس اس وقت مطالعے میں ہے 4 رکوع اس کے ہم مکمل کر چکے ہیں اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر جو ایک انقلابی دعوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرب کے لوگوں کو پہنچ رہی تھی تو اس میں دو واضح گروپس تھے کہ جو کہ سامنے آ چکے تھے ایک اس انقلابی دعوت کو قبول کرنے والے تھے صحابہ کرام اہل ایمان دو خوش نصیب لوگ اور دوسرا گروہ تھا کہ جو ڈٹ کر اس انقلابی نظریے کو اور دعوت کو جھٹلانے والا تھا یعنی اہل کفار مشرکین مکہ خاص طور پر تو مشرکین مکہ کی جو بھی جھٹلانے کی روش ہے وہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے بطور عبرت اور ہمیں بھی ایک آئینہ ہے کہ جو کہ دکھایا جا رہا ہے کہ جھٹلانا چاہے وہ قول سے ہو چاہے عمل سے ہو تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو کرنی چاہیے آج امت مسلمہ تکذیب ابلی کا شکار ہے 14 سال پہلے عرب کی سرزمین پر کفار مکہ وہ تکذیب قولی کے شکار تھے زبان سے جو ہے وہ جھٹلاتے تھے آج ہم عمل سے جھٹلا رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک آئینے کے طور پر قریش مکہ کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کا جو ظلم ہے اس کا بیان چل رہا ہے جھٹلانے کی روش پر کیونکہ 360 بت وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے عین توحید کے مرکز میں اور شرک کر رہے تھے اللہ کی ذات و صفات اور حقوق میں تو بہرحال یہ ہے کہ انہیں توحید کے دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں سرچنگ کوشچنز ہیں کہ جو کہ ان کے سامنے رکھے جائے اس کا بھی تفصیل سے ہم نے مطالعہ کیا پھر یہ ہے کہ چیلنج بھی ہیں کہ جو کہ انہیں دے دیے گئے پچھلے جو نشست ہے اور پچھلی جو آیات ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی تھیں اس میں وہ چیلنج بھی آ گیا کہ اگر تمہیں واقعتاً کوئی اس میں شک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے بنا کے لیا ہے تو پھر تم بھی جو ہے وہ بنا کے دکھا دو اس قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے تو بہرحال یہ کہ یہ چیلنجنگ انداز بھی ان کے سامنے رکھا گیا اور بڑے بڑے دلائل ہیں ایک آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے انہیں توحید کی دعوت دی گئی لیکن ان کی جو روش تھی کفار مکہ کی وہ مسلسل جھٹلانے کی تھی اور عرب کی سرزمین پر جہاں اہل ایمان کو جھٹلایا جا رہا تھا ان کی تکذیب کی جا رہی تھی وہاں داعی انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ لسٹ پر تھے نشانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 40 سال کا عرصہ ظہور نبوت سے پہلے انہی کفار مکہ کے درمیان گزار چکے تھے، تو لہٰذا آپ کا دل بھیجتا تھا ان کے انکار پر، ان کے کفر پر، کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں کہ جو کہ آج مجھے قبول نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے مکی قرآن میں خاص طور پر کہ جہاں کفار مکہ کی طرف رخ کر کے اور انہیں یعنی ایک تنبیہ ہے کہ جو کہ کی گئی ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنی روش کو سدھار لو، تو دوسری طرف ان آیات کے ذریعے سے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ مرہم رکھے جا رہے ہیں۔ یہ شبنم کی طرح یہ قطرے ہیں کہ جو آیات کی صورت میں وہ دل پر جو زخم لگ رہے تھے، جو کچوکے یہ لگا رہے تھے کفار مکہ، اس پر یہ مرہم ہے کہ جو کہ آیات اس کا سامان کر رہی تھیں۔ تمہارا لیے ہے کہ یہ تسلی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے اور آپ کے توسط سے اہل ایمان کو بھی دی جا رہی ہے کہ جو اس دعوت کے نتیجے میں ظلم و ستم وہ برداشت کر رہے تھے عرب کی سرزمین پر کفار مکہ کی طرف سے۔ تو یہ کچھ تنہیب ہے کہ جو کہ ذہنوں میں ہو تو انشاءاللہ اب ان آیات کا سمجھنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی تکذیب کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کفار کی طرف سے تھی، ان کے اعمال سے اعلان برات ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ کیا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کی طرف سے، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو نبی آپ ان سے پھر فرما دیجئے دو ٹوک انداز میں، کیٹیگوریکل انداز میں، کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ تو لہذا عقل مندی تو یہ تھی کہ تم حق کو سن کر، حق کو دیکھ کر اس کو قبول کر لیتے آگے بڑھ کر، لیکن جب تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہو تو پھر جاؤ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم اس کے جواب دہ ہو گے، اللہ کے حضور اکیلے اکیلے سب کو حاضر ہو جانا ہے، اور پھر میں اپنے اعمال کا خود ہی جو ہے وہ جواب دہ ہوں۔ اب یہاں پر رک کر ذرا نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ تو 40 سال کا عرصہ ظہور نبوت سے پہلے جو آپ ان کے درمیان گزار چکے ہیں، یہ تو آپ کا دم بھرتے تھے کفار مکہ، یہ اپنے تنازعات، اپنے جھگڑے آپ سے سولو کراتے تھے، وہ مثالیں بھی کئی دفعہ آئیں گے کس طرح سے بڑے بڑے کانفلکٹس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زیرک انداز سے جو ہے وہ سولو کرا دیے۔ حجر اسود کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں، واقعہ پہلے بھی بیان ہوا کہ ایک بڑی جنگ میں وہ بات جا رہی تھی قبائل کے درمیان، لیکن کس طرح سے آپ نے زیرک انداز سے اور بڑے یعنی آسانی کے ساتھ اس بڑے مسئلے کو سولو کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو آپ کو الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے تھے، یہ آپ کے کب سے جھٹلانے والے ہو گئے۔ تو یہ موضوع آتا ہے ویسے سورۃ الانعام میں بھی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک نبی یہ انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک یہ جو ظالم ہے یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا ظہور جب سے ہوا ہے غار حرا سے پہلی وحی کے ذریعے سے، جب وہ اعلیٰ پیغام آپ تک پہنچا ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جب آپ نے یہ قرآن سنانا شروع کیا ہے اس وقت سے یہ آپ کے دشمن ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ آپ کو دو سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے تھے، آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ظہور نبوت سے پہلے آپ کی پاک سیرت پر۔ تو لہٰذا آپ کے دم بھرتے تھے، اپنے تنازعات سالو کرتے تھے، لیکن آپ غور کریں کہ یہ جھٹلانے کا عمل اور یہ ضد اور ہردھرمی ان کے اندر وہ کب آئی ہے کہ جب آپ نے ان کو قرآن سنانا شروع کیا۔ تو یہ جو بھی ظالم ہے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اصل میں یہ ہمارے کلام کو جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو اے نبی آپ ان سے صاف فرمائیے کہ بے شک میرے لیے میرا عمل ہے، میں اس کا جواب دے ہوں، اور تمہارے لیے پھر تمہارا عمل ہے۔ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم میں بھی جس طرح فرمایا گیا کہ ہر ایک کو روز قیامت اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے اللہ کے حضور اور حساب کتاب کرنا ہے، کوئی کسی کے اس دن کام نہیں آنے والا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ تم پیش ہو جاؤ گے اللہ کے حضور، سب کا چٹا بٹا کھل کے سامنے آ جائے گا، سفید اور کالا سب الگ ہو جائے گا، جھوٹ اور سچ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا, اور سچ کا اس دن بول بالا ہوگا, جھوٹ کی جو ہے وہ نفی ہو جائے گی اور وہ باطل ہو جائے گا. تمہارا یہ ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بری اونا مما عمل, اور تم بری ذمہ ہو اس سے کہ جو میں عمل کرتا ہوں. وانا بری مما تعملون, اور میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں, یا میں بری ذمہ ہوں اس سے کہ جو کہ تم عمل کرتا ہوں. اب اس میں دیکھیں ان جملوں میں داعی دین کے لیے بڑا ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, یعنی ایک امپیچورٹی آج یہ آ جاتی ہے دین کی دعوت دینے والوں کے اندر بھی, کہ ذرا سا دین کی دعوت میں کسی کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن ہو, کوئی جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا ہو, کوئی گالی دے دے, کوئی تھپڑ مار دے, کوئی اور ظلم کر دے, تو کان پکڑ کے اور پیچھے ہو جایا جاتا ہے کہ بھائی میں تو باز آیا اس عمل سے, میں تو اچھی بات اسے بتا رہا تھا, الٹا گالیاں سننے کو پڑ گئیں, تو میں تو باز آیا اس عمل سے. تو نہیں, یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے شریعت میں. یعنی حق کا تو لازمی تقاضا یہی ہے کہ اس میں پھر پریشانی آتی ہے, مصائب آتے ہیں. یہ حق کی پہچان ہے, کیونکہ الحق و مر ان کہا جاتا ہے نا, حق کیا ہوتا ہے, وہ کڑوا ہوتا ہے. یہ باطل نظام کو حق جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے جب بھی حق کا بول بالا ہوا, حق نے یعنی اپنا سر اٹھایا ہے, تو لہٰذا باطل اس کو کچلنے کے لیے, اس کو دبانے کے لیے ہر دم جو ہے وہ ہر ٹیڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ میدان میں آیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء ہر زمانے میں وہ آئے ہیں, کس طرح سے قوموں نے جھٹلایا, باطل نظام آڑے آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وقت کا جو فرعون تھا ابو جہل, اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس کی کمپنی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حق بیان کیا جاتا ہے تو ریٹیلیشن ہوتی ہے باطل نظام کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جو بھی نظام حق اللہ کی طرف سے وہ ہے, کیونکہ اس میں عدل ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک حق اور رائٹ ہے کہ جو کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. عدلانہ نظام وہ دیا جاتا ہے انبیاء کے ذریعے سے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عدلانہ شریعت ہمیں دی گئی قرآن کی صورت میں, سیرت مطہرہ کی صورت میں, کہ جو کھلتی تھی ان کو کفار مکہ کو, اس کی وجہ تھی نا, کیونکہ آپ ایک انقلابی نظریہ وہ دے رہے تھے عرب کی سرزمین پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آپ کی یہ ندا تھی کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, تم کامیاب ہو جاؤ. اب کہنے کے تو یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا, لا الہ الا اللہ, اور آج ہم ہزار مرتبہ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر دے تو کوئی چنا تک بھی نہیں لگے گا, لیکن یہ 400 سال پہلے عرب کی سرزمین پہ یہ جو بھی اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتا تھا اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ مجھے یعنی جان جھوکوں میں ڈالنے والی بات تھی, کہ مجھے جان سے بھی جانا پڑ سکتا ہے اس کلمے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ باطل نظام جو اس وقت رائج نظام تھا عرب کی سرزمین پر, اس نے اس پر یہ کلمہ تیشہ بن کے گرا تھا, ان کے اجتماعی نظام کو جو ہے وہ جڑوں سے اس نے ہلا دیا تھا, چاہے وہ معاشی نظام ہو, سیاسی نظام ہو, معاشرتی نظام ہو. کیونکہ یہ چودراہٹ قائم تھی عرب کی سرزمین پر ان قریش مکہ کی, ان 360 بتوں کی وجہ سے کہ جو یہ جمائے بیٹھے تھے اور رکھے بیٹھے تھے عین توحید کے مرکز میں. اب یہ ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ متولی تھے ان بتوں کے. لہٰذا یہ ہے کہ فری فنڈ کے حلوے مانڈے آ رہے ہیں بتوں کو چڑھانے کے لیے, جو بھی آتے تھے قبائل وہ فری فنڈ کے حلوے مانڈے, پیسے سب بتوں کے نذرانے وہ آتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ بتوں کے اندر تھوڑی جاتا تھا وہ حلوہ مانڈا, وہ سارے پیسے ان کی جیب میں جاتے تھے. تو یہ فری فنڈ کے یہ یعنی حلوے مانڈے ان کو منہ کو لگے ہوئے تھے. اور پھر یہ ہے کہ پورے عرب میں ان کی ایک سیادت تھی, چودراہٹ تھی, کیونکہ لائف لائن جو عرب کی تھی وہ ٹریڈ کاروانس پہ تھی, کہ تجارتی قافلوں پر تھی جو مکے سے شام, شام سے مکے. وہ بالکل آزادانہ ان کفار مکہ کے تجارتی قافلے جو ہے وہ یہ روٹ اپنا لیتے تھے, اور کوئی ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, کیونکہ ان کی چودراہٹ تھی, سیادت تھی. دوسرے قافلے بچتے نہیں تھے, ان کو لوٹا جاتا تھا. تو لہٰذا یہ پوری دھاک تھی ان کی پورے عرب پر. تو اس کلمے کو قبول کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا, لا الہ الا اللہ, کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. مطلب کیا ہے کہ ان 360 بتوں کی کوئی حیثیت نہیں, باہر نکالو. اور اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو پھر ان کی حیثیت نہیں رہے گی, کیونکہ ان بتوں کی وجہ سے انہیں کی حیثیت تھی, چودراہٹ تھی. لہٰذا ان کو سیدھا سیدھا یہ محسوس ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو یہ تو ہمارے مفادات پر سیدھی سیدھی ضرب ہے, کاری ضرب ہے. لہٰذا ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ جو کہ لگایا, وربل اپوزیشن کی ہے ابتدا میں, کہ اس کے ذریعے سے یعنی اللہ کے رسول نشانہ بنے، ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کس کس طرح سے یہ زخم ہیں کہ جو کہ تیر برسائے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی تو قرآن کہتا ہے اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ آپ کو کہتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. سورہ مزمل میں یہ الفاظ آئے ابتدا میں کہ نبی آپ صبر کیجئے، بی پیشنٹ ہو محمد بد بٹ سے جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ان سے خوبصورتی سے الگ ہو جائیے تاکہ پھر بعد میں بھی آپ اپنی دعوت ان کو رکھ سکیں، ٹٹ فور ٹیٹ والا معاملہ نہ کیجئے گا ان کے ساتھ، یہ سم قاتل ہے دعوت کے مرحلے پر. لہذا دائی دین کے لیے بڑی قیمتی ہدایت ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے. جو دعوت کا فریضہ ایک بحثت مسلمان میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے، ہمیں وہ کام کرتے رہنا، چاہے اس راہ میں کتنی بھی کوئی مشکلات کیوں نہ آئے. پوری سیرت ہمارے مطالعے میں ہے، اس سے یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ جو کہ بڑھتی ہے. قرآن مجید کی آیات وہ بنیادی سورس ہے کہ جو کہ منبع ایمان سرچشمہ یقین ہے. لہذا یہ سامنے ہو تو پھر دعوت کے مرحلے پر کوئی گالی دے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی اور جو ہے وہ رکاوٹ آئے تو دائی دین بڑی صبر اور استقلال کے ساتھ وہ مصائب کو جو ہے وہ جھیلتا ہے. اور یہ آیات ہیں کہ جو کہ سامنے وہ آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا، کہ نبی آپ جو ہے وہ صبر کا دامن تھامی اور ان کو فرما دیجئے کہ بھئی میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. نہیں مانتا تو اللہ کو تمہارے ماننے کی کوئی حاجت نہیں، دین اسلام تمہارے ماننے سے جو ہے وہ اوپر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ تم محتاج ہو دین اسلام کے، قبول کر لو گے تو تمہاری خیر ہے، ورنہ تو شامت اعمال لکھی بھی تمہارے. تو لہذا جہاں یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے، وہاں یہ تھریٹس ہیں کہ جو کہ کفار مکہ کو دیے جا رہے ہیں ان الفاظ میں، اعلان برات ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ انتم بریئون مما عمل، تم بری ذمہ ہو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اور وانا بری مما تعملون، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو، میرا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں. تو لہذا یہ ہدایت پہنچانا یہ دائی دین کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، ایک فرض کے درجے پر ختم نبوت کے بعد. یہ اللہ کا جو پیغام بندوں کے نام ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے کا، اولین ذمہ داری یہ نبی کی ہوا کرتے. خاتم النبیین کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے کا، اب یہ ذمہ داری انسانیت تک پہنچانے کی کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ذمہ بحیثیت مسلمان. اور اس کے لیے ہمیں اس قابل ہونا پڑے گا کہ ہم اللہ کے اس کلام کو اور دین اسلام کو سیکھ کر جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرار دیا بخاری کی روایت میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی داعی قرآن بننے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ کہ یہ کام فرض کے درجے پر انسانی ہمدردی کے ناطے ہمیں کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے آخری سانس تک، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں. خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، کتمان حق نہیں کرنا، مداہنت سے کام نہیں لینا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ذرا حق کو چھپا دو، حق بات بیان نہ کرو، نہیں، ڈٹ کر یہ بات ہے کہ جو کہ کہنی ہے. یہی حق کی پہچان ہے کہ وہ بات جب حق بیان کیا جاتا ہے تو ریٹیلیشن ہوتی، مزاحمت ہوتی، یہی حق کی پہچان. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اب اگلی آیت میں ایک ڈرامہ ہے کہ جو کہ مشرکین مکہ کا وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ربیع سے ہماری حفاظت فرمائے. یعنی 14 سال پہلے یہ کفار مکہ، یہ بڑے بڑے سردار، لوگوں پر ذرا روب جھاڑنے کے لیے، بلکہ لوگوں کو پٹی پڑھانے کے لیے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور بالکل قریب ہو کے بیٹھتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے، غور سے سنتے تھے، آپ کی طرف ٹک ٹکی مانگ کر جب وہ دیکھتے تھے جب آپ قرآن بیان کر رہے ہوتے. اور یہ ہے کہ اس طرز عمل سے لوگوں پر یہ جو ہے وہ ڈالتے تھے امپریشن کہ بھائی ہم غور سے سنتے ہیں قرآن، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سنتے، ہم سن رہے ہیں قرآن، دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ بھائی دیکھو بھائی ہم نے غور سے سنا ہے، اور یعنی ہمیں تو کچھ اس قرآن میں ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اس کو قبول کریں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس میں کچھ ہے ہی نہیں قصے کہانیوں کے سوا. اساطیر الاولین ہے، بس اور کیا ہے، ہم نے تو سنا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز حق بات کوئی نظر نہیں ہے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس ڈرامے کو نقل کر رہا ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں، فرمایا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اے نبی آپ کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ لیکن یہاں یستمعون، استماع، یستمعون، کسی بات کو غور سے سننا، ایک ہے سمع یسمع، صرف سننا، لیکن ایک جب یہ آتا ہے استماع یستمعون تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں عربی میں، کسی بات کو غور سے سننا، کان لگا کے سننا۔ اے نبی ان میں سے کچھ ہیں کہ جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ افا انتا تو اس میں اس سن، تو ذرا ایک تنزیہ انداز ہے رب کائنات کی طرف سے ان کی جو ہٹ دھرمی ہے جھٹلانے کی اور سنی انسنی کرنے کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، افا انت تسمعوا الصم، تو کیا نبی آپ بہروں کو سنائیں گے، بلو کانو لا یعقلون، جبکہ یہ عقل نہ رکھتے ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ ابو جہل، ابو لہب اور اس کی کمپنی، یہ کیا ہیں، یہ بہرے لوگ، ان کو سنائیں گے آپ؟ یہ کون سا بہرا ہے، بہرا پن ہے؟ اب ذرا آگے ایک اور آیت بھی سن لیجئے اسی سے کنٹینیوشن میں، فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اے نبی آپ کو تکتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں آ کے غور سے دیکھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا نبی آپ اندھوں کو جو ہے وہ راہ دکھائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ جبکہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ ان اندھوں کو اور ان بہروں کو سنائیں گے حق بات، دکھائیں گے راہ۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا، یہ کون سا اندھاپن ہے بھائی، یہ کون سا بہراپن ہے؟ کیا ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا اس کے کان نہیں تھے؟ کیا ابو لہب، یہ پوری جو بھی باطل نظام اور یہ جو بھی اس کے سپورٹرز تھے کفار مکہ، کیا ان کی آنکھ اور کان نہیں تھے؟ یہ کون سا بہراپن ہے، اندھاپن؟ اس کو قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 آپ جا کے دیکھیں، تو وہاں پر ایک تو غضب ہے کہ جو کہ اللہ کا بیزاری والا معاملہ، کہ اللہ نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے برپا کر دیا ہے۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ جہنم میں جائیں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانام بل ہم اول، یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، ان کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کر رہے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے، کان ہیں سن نہیں رہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اصل تو دیکھنا ہے حق کا دیکھنا، اصل تو سننا ہے حق کا سننا اللہ کے نزدیک، اصل تو غور و فکر ہے حق پر غور و فکر کرنا اور اسے پھر آگے بڑھ کر قبول کرنا۔ دیکھیں یہ جو فیکلٹیز ہیں نا اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ مادی آنکھ ہے، یہ مادی کان ہے، کہ یہ ذرائع ہیں حق کی قبولیت کے لیے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، عقل ہے کہ جو کہ ان دو ذرائع کے ذریعے سے ایک نتیجہ اخذ کرتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ حق اور باطل کی پہچان، کیونکہ اس کے اندر بلٹ ان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے مجھے نیکی اور بدی کا شعور دیکھے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے الہام کر دیا، بلٹ ان کر دیا انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور۔ اب اس دنیا میں آ کر جو یہ فیکلٹیز ہیں میری اور آپ کی، آنکھ ہیں، کان ہیں، وہ دل ہے، اب اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا تھا، حق کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، دیکھنا تھا، سننا تھا، اور اس پر غور کر کے اور اس کو آگے بڑھ کر قبول کرنا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں آنکھ جب ہم نے کھولی تو ہماری آنکھیں صرف اس مادی دنیا تک، اس کے ظاہر تک ہی ٹک کے رہ گئے۔ وہ جو بصارت تھی وہ تو تھی، ہماری ہے، لیکن بصارت سے آگے بڑھ کر ایک بصیرت ہے کہ جو کہ درکار ہوتی ہے، کہ جو چیزوں کی اصل حقیقت کو جو ہے وہ پھر وہ نگاہ دیکھتی ہے۔ کیونکہ چیزوں کا ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، اصل جو ہے وہ چیزوں کا باطن ہوتا ہے۔ چیزوں کا ظاہر تو اکثر و بیشتر دھوکہ دے جاتا ہے۔ ہم کسی جیولری شاپ پر جائیں، ہمیں شیلف میں جو ہے وہ سونا گولڈ نظر آئے، اپنے طور پر ہم سمجھیں کہ یہ تو گولڈ ہے، لیکن پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو آرٹیفیشل جیولری ہے۔ جسے اقبال کہتا ہے نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ بھئی جھوٹے نگ ہیں، اسے تم اصل گولڈ سمجھے بیٹھے ہو، دھوکہ کار ہے. تو یہ جو مادی آنکھ ہے اس سے ہم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کے باطن کو دیکھنے کے لیے جو اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے جو چھپی بھی ہوتی ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کون سی بصارت چاہیے, وہ دل بینا چاہیے, وہ بصیرت چاہیے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تم اس آنکھ سے جو ہے وہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو, دھوکہ کھا رہے ہو. دنیا تمہیں بڑی ایگزیبیشن اس میں نظر آ رہی ہے, چمک دمک نظر آ رہی ہے, یہ اٹریکٹ کرتی ہے تمہیں اپنی طرف, لیکن چیز اس دنیا کا باطن کیا ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا, مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت, مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی کوئی دنیا کی حقیقت نہیں, اللہ کی نگاہ اس سے کم تر ہے. لہٰذا یہ دنیا کی حقیقت کو کیسے دیکھ پاؤ گے, وہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. یعنی کتنی زبردست ترجمانی ہے اقبال کی, وہ جو آیت ہے نا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللتی فی صدور, یہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں, یہ تو دیکھ رہی ہیں چیزیں, ہر چیز نظارے ہم کر رہے ہیں ان آنکھوں سے. لا تعمل ابصار, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, ولکن تعمل قلوب اللتی فی صدور, یہ دل ہیں کہ جو کہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک یہ مادی زندگی ہے کہ جس کی یہ آنکھ ہے, جس کے یہ کان ہے, ہم اسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن ایک روحانی زندگی ہے اس مادی زندگی کے اندر جو اصل ہے. جبھی تو وہ روح نکلتی ہے تو انسان کیا باقی بچتا ہے, وہ ڈیڈ باڈی جس کو ہم زمین میں دفنا کے آ جاتے ہیں, قصہ ختم. اصل وہ شہ نکل گئی, وہ روحانی وجود. تو لہذا وہ روحانی وجود کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, اس کے بھی کان ہوتے ہیں, اور حق وہ کیسے ڈیڈیفائی ہوگا, وہ دل کی آنکھوں سے ہوگا, وہ دل کے کانوں سے ہوگا, جس سے یہ ابو جہل ابو لہب یہ معلوم ہو گئے, چلتے پھرتے مردہ ہیں, جو حق کو نہ دیکھ کر بھی نہ قبول کریں, سن کے بھی نہ قبول کریں. تو لہٰذا ایسے لوگ اللہ اور قرآن کی نگاہ میں چلتے پھرتے مردہ ہیں, تو کیا آپ ان مردوں کو جو ہے وہ سنائیں گے, بہروں کو سنائیں گے, کیا آپ اندھوں کو جو ہے وہ راہ دکھائیں گے؟ فرمایا کہ بلو کانو لا یبصرون, ہاں وہ دیکھتے نہ ہوں حق کو, دیکھنے کے بعد سنی انسنی کر رہے ہیں اور دیکھی اندیکھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. یعنی صرف ان آیات سے یہ کہہ کر گزر جانا کہ یہ تو بھائی 1400 سال پہلے کے کفار کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت بڑی ذاتی ہوگی. آئینے کے طور پر دیکھیں, ڈوب کر دیکھیں, اس میں اپنی تصویر نظر آ جائے گی. الا ماشاءاللہ آج بحثیت مسلمان اکثریت جو ہے مسلمانوں کی, یہی روش ہے کہ جو کہ نظر آتی ہے, حق سامنے ہے لیکن حق سے ہم جو ہے وہ کنی کترا رہے. مجھے بتائیے, ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید گھر پہ موجود ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا حق ہے, اس سے بڑا کوئی حق ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حق کا ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کب یاد آتا ہے ہمیں آج کل؟ جب گھر میں کسی کی میت ہو جائے فوراً قرآن یاد آتا ہے, سب جمع ہوتے ہیں اور قرآن کھلتا ہے. اس سے پہلے کھلتا ہے؟ بچی کی شادی ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے, لے آؤ بھائی قرآن, اور بچی کو جو ہے وہ اس کے سائے تلے جو ہے گزارا جا رہا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, پوری زندگی قرآن کو پلٹ کے نہیں دیکھا, پوری زندگی قرآن سے جو ہے وہ رخ یوں پھیرے رکھا, لیکن قرآن یاد آ رہا ہے تو بس اس کیفیت میں یاد آ رہا ہے. یعنی طرفہ تماشا ہے, یہی قرآن کے ساتھ جاتی ہم نہیں کرنی تھی. اپنوں نے جو ہے وہ اپنی چیزوں کی قدر نہیں کی, دوسروں نے کی ہے. یعنی برنارڈ شاہ کے الفاظ وہ یاد کیجئے, وہ کہتا ہے تھپڑ رسید کیا اس سے امت مسلمہ پر, کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اسے بہترین کتاب کہیں نہیں پاتا. ایک کافر کہہ رہا ہے, جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہترین کتاب کہیں نہیں پاتا, جب میں مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں اس سے بدترین قوم کہیں نہیں پاتا. اتنا بڑا خزانہ اپنے پاس رکھے بیٹھی ہے اور آستین کا یعنی خزانے پر سانپ بن کے بیٹھی ہے, نہ خود استفادہ کری نہ دوسروں کو کرنے دے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا آپ اندھوں کو جو ہے وہ راہ دکھائیں گے, بہروں کو جو ہے وہ سنائیں گے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, بے شک اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم کرتا, بلکہ یہ لوگ ہی ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے. بھائی اللہ نے تو چاہا ہے ہدایت نصیب ہو جائے اللہ کے بندوں کو, اللہ تو چاہتا ہے, اللہ نے تو نیکی اور بدی کا شعور بلڈ ان کر کے بھیجا اس دنیا میں, اپنے کتابیں ہیں کہ جو کہ اپنے بندوں کے لیے نازل کر دیں, اپنے انبیاء ہیں کہ جو کہ ان کا تسلسل جاری فرما دیا کتابوں کو سمجھانے کے لیے, قول اور فعل سے انہوں نے حجت تمام کر دی, ہر زمانے میں اللہ کے معبود بندے کے جو قرآن پر اللہ کے شریعت پر عمل کرنے والے وہ حجت کے طور پر ہر زمانے میں موجود ہیں، جو نافرمانوں کے لیے حجت بن جاتے ہیں۔ لہذا اور کیا چاہیے، یہ ظلم ہے کوئی؟ ظلم تو یہ ہوتا کہ کچھ بھی نہ دیا جاتا ہدایت کے لیے، کوئی راہ سجائی نہ جاتی، اور یہ کہ کہا جاتا، تقاضا کیا جاتا کہ بھئی اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ بھئی کس پر کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اعمال کون سے کرنے ہیں۔ تو اللہ نے تو راہ دکھا دی ہے، انا ہدیناہ سبیل اما شاکر و اما کفور، نیکی کا راستہ بھی سجھا دیا، بدی کا راستہ بھی سجھا دیا۔ اب چوائس یور، چوائس ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس، کہ تم کون سے راستے کو اختیار کر کے اللہ کے معبود بندے بنتے ہو یا اس کے نافرمان بنتے ہو، چوائس تمہارے پاس ہے، اسی میں تمہارا امتحان۔ لہٰذا فرمایا جا رہا کہ بے شک اللہ اپنے، یعنی اپنے بندوں پر، لوگوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ نے تو ہدایت کے سامان کھول دیے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حق کو جھٹلا کر، سنی انسنی کر کے، دیکھی اندیکھی کر کے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی ظلم ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ہے، فرمایا جا رہا ہے بھائی یوم یحشرہم، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، روز معاشر، قیامت کی کیفیت کا تذکرہ ہے، کہ جب یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں گے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو ہم جمع کر لیں گے، اور جب یہ وہاں جمع ہوں گے روز قیامت، تو ان کو محسوس کیا ہوگا، اس دنیا کی حقیقت ان پر اس وقت کھلے گی، کالم یل بتو اللہ سعت من النہار۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نہیں رہے اس دنیا کی زندگی میں مگر دن کا کچھ حصہ، کچھ گھڑی بس۔ یعنی جب وہ، یعنی روایات میں آتا ہے نا قرآن میں بھی، کہ اس دن روز قیامت وہ اللہ کا دن وہ 50,000 سال کے برابر ہو، جب وہ اتنی طویل زندگی اور وہ ہولناکیاں جہنم کی اپنی بدامانیوں کے نتائج کے طور پر وہ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ برزخ کی زندگی جو آخرت سے پہلے کی اور دنیا کی زندگی، وہ انہیں بس دن کی ایک گھڑی معلوم ہوگی، سب بھول جائیں گے۔ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ شخص روز قیامت فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، اب آپ جہنم کی ہولناکی کا تصور کیجیے، یعنی وہ شخص کہ جو، جس نے دنیا میں مزے ہی مزے کیے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس پر لاحق نہیں ہوئی دنیا میں، صرف اسکول میں سونے کے نوالے میں پڑھنے والے، پروٹوکولز میں پلنے والا، لیکن بدعمالی کے نتیجے میں جہنم کا وہ حقدار ہو گیا، کلیئر ہو گیا، یہ جہنم میں، ابھی جہنم میں پھینکا نہیں گیا، اس سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، جہنم میں داخلے سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کو، کہ جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، پوری زندگی راحت میں رہا، سکون میں رہا، پروٹوکولز میں رہا، ذرا اس شخص کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ، ایک غوطہ فقط تیزی کے ساتھ ڈالو اور نکالو۔ اور یہ وہ شخص ہے بدبخت کہ جو جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا ہے، ابھی جہنم میں پھینکا نہیں گیا ہے، لیکن اس جہنم کی ہولناکی صرف اس کو واضح کرنے کے لیے ایک غوطہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو دلا کے جہنم سے نکالو، تو وہ عمل کریں گے فرشتے اللہ کے حکم پر، ایک غوطہ نکال کر ڈال کے جو ہے وہ نکالا جائے گا، اس کو سامنے کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا، ہاں بھائی دنیا میں کوئی راحت دیکھی تم نے، کوئی سکون دیکھا، کوئی چین دیکھا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے دنیا میں کوئی راحت کوئی سکون نہیں دیکھا۔ یعنی جہنم کا ایک غوطہ، اس کی ہولناکی وہ ایسی کہ وہ دنیا کی ساری آسائشیں اور راحتیں بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ یوم یحشرہم، اس دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، کالم یل بتو اللہ سات من النہار، انہیں تو دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی کہ جیسے دن کا کوئی حصہ، کوئی گھڑی ہے کہ جو کہ ہم بس دنیا میں رہیں۔ یعنی حسرت ہوگی کہ کس عارضی دنیا کے لیے، حقیق دنیا کے لیے اتنی طویل زندگی آخرت کی برباد کر ڈالی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے، قرآن کی دعوت یہی ہمیں بتاتی تھی کہ یہ دنیا حقیر ہے، سمجھ جاؤ اسی دنیا کی زندگی میں، اس طویل زندگی کی تیاری کر لو۔ عقل مندی یہی، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی شرارتوں کو قابو کر لے دنیا کی زندگی میں، نفس کے گھوڑے کو لگام دے دے، اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی دن کی ایک گھڑی بس اس دنیا میں ہم رہیں، اور یتعارفون بینہم، اور روز قیامت یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، یعنی انہیں نظر آ رہے ہوں گے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی باپ اور رشتہ دار، کہ جو دنیا میں دم بھرتے تھے مر مٹنے کے لیے، دوست وہ تیار تھے، وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، میری جان نجات دے دی جائے، وہ سورہ معارج میں نقشہ کھینچا ہے نا، یعنی یہ مستقبل کے جو بھی نقشے ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. ہوش کے ناخن لو، جن رشتہ داروں کے لیے تم دم بھر رہے ہو آج اور ان کی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد کر رہے ہو، وہاں تو نقشہ ہی الٹا ہو جائے. ہر رشتہ دار کو دینا چاہے گا جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے شخص، سورہ معارج میں نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 11 سے 14 میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واقی وفصیلته التی توبی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے جہنم کے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، پورے کنبے قبیلے کو، کہ جس نے دنیا میں سپورٹ کیا تھا، اور صرف یہیں تک نہیں، پوری زمین کے ساز و سامان کو دینا چاہے گا بطور فدیہ، اور کیا چاہے گا، ثم ینجی، اسے بس نجات دے دی جائے، اس جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا. دیکھیں یہ ہے وہ نقشے، جو آج ہم سدھر جائیں اور حقیقت پا جائیں تو پھر کامیابی ہے، ورنہ تو ناکامی ناکامی. آج دنیا کی آگ انسان کی بنائی بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ جہنم کی آگ کا تصور اس وقت تو یہ کیفیت ہوگی، ہر کسی کو داؤ پر دینا چاہے. آج دنیا میں تجربے ہو گئے، یعنی ایک یورپی ملک میں ایک چمپینزی کو، جو بندر نما جانور ہوتا ہے، ایک فیمیل ماں اپنے بچے کے ساتھ اسے دکھایا گیا، ایک آئرن کیج میں اسے رکھا گیا، بڑا دلدوز وہ منظر، یعنی آئرن پلیٹس کا آئرن کیج وہ بنایا گیا، اسے چمپینزی، اس میں ایک مادہ چمپینزی، ایک مدر کو، ماں کو، چمپینزی بندر نما جانور، اور اس کے ساتھ ایک بالکل گود میں بچہ اس کو دکھایا گیا، اور مینجمنٹ نے اس آئرن کیج کو، اب وہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں ہے چمپینزی کے، وہ ادھر اٹکلیاں کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، کبھی ادھر سلاخوں پر لٹک رہی. پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ مینجمنٹ نے اس آئرن کیج کو گرم کرنا شروع کیا، اس کی پلیٹس کو نیچے سے آگ لگائی، گرم کرنا شروع. اب اس ماں کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئی، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کیونکہ سلاخوں وہ پکڑ رہی ہے، لہٰذا اس میں گرمائش اسے محسوس ہو رہی ہے، کبھی ادھر پکڑے کبھی ادھر پکڑے، لیکن بچے کو سینے سے چپکایا ہوا ہے کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ. پھر مینجمنٹ نے اس آئرن کیج کو نیچے سے آئرن پلیٹس کو ریڈ ہاٹ کر دیا، بالکل ریڈ ہاٹ کھلا دیا اس کو. اب جو اینڈ ریزلٹ دکھایا گیا ہے وہ آپ سوچ کر بھی جو ہے وہ کام جائے، بندہ کام جائے. اینڈ ریزلٹ یہ دکھایا گیا کہ اب وہ کہیں سے بھی پکڑنے کے لائق وہ کیج نہیں رہا، سلاخیں نہیں رہیں، تو اس ماں نے اپنے بچے کو آئرن پلیٹس پر نیچے فرش پر رکھا اور اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ اس دنیا میں انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ کا یہ نتیجہ ہے، نفسی نفسی. ماں نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے بچے کو بھی داؤ پہ لگا دیا. تو وہ نار اللہ الموقدہ کی، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور ہم کہیں کہ بھائی ہم تو کیونکہ مسلمان ہیں، بالآخر وہ جہنم میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں تو بالآخر داخل کر دیے جائیں گے، تو بہرحال بڑی جرأت والی بات ہے کہ اس آگ کو برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر، اور بڑے جرأت والے یہ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ کرنا، اور براہ راست ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جو وہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے. تو اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم انہیں روزے معاشر جمع کریں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں تو ہم دن کی ایک گھڑی ہے کہ جو کہ بس گزار کے آئے ہیں، اور یہ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. اصل تو مرض یہ ہے کہ اس دنیا میں دنیا کا جو عارضی لذت ہے گناہوں سے جو انسان کو حاصل ہو رہی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا انسان، آخرت کا تصور قائم کر کے، کیونکہ آخرت کا تصور جب قائم ہوگا کہ ایک دن کھڑے ہونا ہے تو گلٹی فیلنگز ہوں گی دنیا میں گناہوں پر، اور گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، عارضی لذات کو چھوڑنا پڑے گا. تو لہٰذا انسان کیا کرتا ہے، آخرت ہی کو جھٹلا دو، یا تو صاف انکار کر دو یا پھر ایسے کچھ چیزیں لاحق کر دو آخرت کے ساتھ کہ وہ بالآخر وہ انکار ہی پر منتج ہو. اچھا چلو بھائی آخرت کو مان لیتے ہیں لیکن وہاں پر ہمارے یہ اولیاء اور یہ جو جن پر ہم مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور یہ بت ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اور یہ کالے گورکھ دنوں پر یہ اولیاء اللہ ہمارے پردے ڈال لیں جن کے ہم نظرانے دیتے ہیں، یہ تصورات قائم ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ آخرت کے انکار ہی پر یہ طرز عمل منتج ہوتا ہے. اقرار کے پردے میں انکار کی یہ کیفیات قائم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ پھر تو انسان جان ہی چھڑاتا ہے نا کہ بھئی آخرت ہی کا انکار کر دو. جب آخرت کا انکار کر دے گا تو پھر میں کیوں یہاں پر نیک عمل کروں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ جو میں جھوٹ بولنے سے لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے، میں کیوں نہیں جھوٹ بولوں جب آخرت کا ہی کوئی تصور نہیں رہا اور گدھے گھوڑے سارے برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا بھی اور سچ بولنے والا بھی، آخرت میں انجام اگر برابر ہی ہونا ہے، ابو جہل اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو معاذ اللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے تو پھر کائے کو میں ادھر نیکیاں کروں. گناہ عارضی یعنی گناہ کر کے عارضی لذت حاصل کرتا. تو بھئی آخرت کا تصور قائم ہوگا تو دنیا میں گناہ سے انسان بچے گا، اللہ کے عذاب کا کوڑا اور وہ جہنم کی آگ اسے پھر اس دنیا میں بدعمالیوں سے بچاتی ہے اور معاشرے کی اصلاح ہوتی. لہذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جو ہے وہ جھٹلا دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اب آخری آیت میں کفار مکہ کو بالخصوص اور بالعموم اللہ کے نافرمانوں کے لیے تھریٹس وہ دی جا رہے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر اے نبی ہم ان کفار مکہ سے جو وعدے کرنے ہیں عذاب کے، اگر تو اے نبی ہم آپ کی موجودگی میں جب آپ حیات ہیں آپ ہی کی موجودگی میں ان عذاب کے وعدوں کا کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو جو ہے وہ اٹھا لیں اوپر، چاہے آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اس عذاب کے کچھ حصے کو ان پر ہم کفار مکہ پر لاگو کر دیں یا آپ کی وفات کے بعد کر دیں، فیلینا مرجے ہوں، تو یہ کہاں رہیں گے دنیا میں زیادہ، بس ہمارے ہی طرف ان کو بھی لوٹنا ہے، بچیں گے تو نہیں. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہو جائے گا اس، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ عمل کرتے ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں، اللہ تو اس پر گواہ ہے، اللہ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تھریٹس تھے کفار مکہ پر کہ یہ باز نہیں آئے تو ہم آپ ہی کی موجودگی میں ان پر یہ عذاب کے کوڑے برسا سکتے ہیں. اب دیکھیں کفار مکہ پر جو عذاب کا پہلا کوڑا برسا وہ کب برسا، سن 2 ہجری بدر کا موقع، اور 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیس اور بڑے تم تراک کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ ابو جہل وقت کا فرعون جو ہے وہ نکلا تھا، اور یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تکبر کے نشے میں تھا لیکن سارا نشہ ہرن کر دیا، نیست و نابود کر دیا، 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے بدر کے مقام پر، 313 نے کیسی دھول چٹا دی، اسٹانڈنگ وکٹری ہے کہ جو کہ مسلمانوں کو حاصل، 1000 کے لشکر، یہ پہلا کوڑا بدر پہ برسا کفار مکہ پر، سارا نشہ جو ہے وہ ہرن ہوا، اور پھر آخری کوڑا پھر برسا ان پر جو ہے وہ سن 9 ہجری میں، فائنل احکامات ہیں کہ جو کہ سورہ توبہ میں ان کے لیے آ گئے، ان کو مہلت ہے کہ جو کہ چند دنوں کی دی گئی اور کہا کہ بھئی یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر یہ کہ تم یہ مہلت گزر گئے تو تمہیں پھر قتل کیا جائے گا، تم پر حجت تمام ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں کہیں پکڑے جائیں ان پر ان کو پھر قتل کیا جائے گا. لہٰذا یہ کوڑے ہیں کہ جو کہ مستقل پھر برسے ہیں عرب والوں پر، اور ان کا جو بھی تکبر کا نشہ تھا یہ بالکل ہرن ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھریٹس ہیں کہ جو کہ مکی دور میں دی گئی ہیں کہ اگر اے نبی ان کو ہم وہ یعنی وعدہ عذاب وہ دکھا دیں کہ جو ان کے لیے مختص ہو چکا ہے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے، یا تو وہ دکھا دیں آپ کی حیات میں ہی یا یہ کہ آپ کی وفات کے بعد اٹھا لینے کے بعد، تو فیلینا مرضی ہوں، تو کب تک بچیں گے ہمارے عذاب سے؟ دنیا میں تو عذاب ملے گا ملے گا، لیکن دنیا کا عذاب تو بڑا حقیر ہوتا ہے، اصل عذاب کہاں کا ہے؟ انہیں لوٹنا تو ہے ہمارے پاس، اور وہ جہنم کی جو بھی ہولناکی ہے اس کا پھر یہ ایندھن جب بنیں گے انہیں لگ پتہ جائے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, اس لیے کہ بے شک اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ جو مشرکانہ روش ہے, ہٹ دھرمی کی روش ہے, انکار کی روش ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرما کر اس کلام کے احکامات کو ہمارے عمل میں رچا بسا دے, اور اسی کا داعی بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.